أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى والعاقبة للمتقين وقال تعالى والعاقبة للتقوى وقال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم اس سے زبردست ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو متقی ہیں. متقین کے لیے اس میں زبردست ہدایت ہے. اور کہیں پر یہ فرمایا کہ انجام کار تقوی والے ہی کامیاب ہوں گے, اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ یہ جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا, اس کا وارث ہم ان لوگوں کو بنائیں گے جو دنیا میں تقوی سے رہتے. من کانا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کانا تقیہ, معلوم ہوا کہ تقوی یہ بہت بڑی نعمت ہے. تقوی سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا اب تک, تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. اور ہر عبادت جو اسلام میں بڑی بڑی عبادات ہیں ان کی انتہا تقوی ہے. آپ بتائیے, نماز سب سے بڑی عبادت ایمان کے بعد, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا یہی تو تقوی ہے. روزہ, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. انتہا تقوی. حج ہے, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جھگڑو نہیں, بری باتیں نہ کرو, گناہ نہ کرو, یہ حج مبرور ہے جس کی انتہا تقوی ہے. بڑی بڑی عبادات ان سے مقصود تقوی ہے. اور جس شخص کو اللہ تعالی تقوی نصیب فرماتے ہیں اس کی علامات سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ متقی آدمی ہے. اور اس کی علامت یہ ہے جو حدیث شریف میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ الاثم ما حاک فی صدرک, ہر وہ چیز گناہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے, یہ کام ٹھیک نہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لو. دیکھیے الفاظ, دیکھیے حدیث شریف کے, استفتی قلبک, اپنے دل سے فتویٰ لو. ولو افتاک المفتون، چاہے تمہیں مفتی حضرات نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے، استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، مفتی حضرات نے کہہ دیا ہو کہ یہ جائز ہے مگر تمہارے دل میں کھٹک ہو رہی ہے، الاثم ما حاک فی صدرک، بس رک جاؤ اس سے. یہ ہے متقی لوگ، یہ ہے وہ طبقہ جس کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے بقول قرآن کریم کے. اور یوں فرمایا گیا کہ المتقی من یتقی الشبہات، متقی تو وہ شخص ہے جو گناہ تو دور کی بات، جہاں گناہ کا شبہ ہو جائے، وہاں شک ہو جائے، وہاں سے بھی پرہیز کرے، وہاں سے بھی بچے، یہ متقی ہے. یہ علامات ہیں جو مختلف جا بجا مختلف الفاظ میں بیان کر دی گئی. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو آپ کو ایک کھجور ملی فرش پر، کھجور جہاں آپ لیٹے اس کے پاس ہی وہ کھجور تھی. آپ نے اس کو، وہ تنگی کا وقت تھا، فقر و فاقے کا وقت تھا، آپ نے اس کھجور کو اٹھایا اور کھا لیا. بعد میں یہ خیال آیا کہ ہمارے ہاں تو صدقے کی کھجوریں بھی آئی تھیں، کہیں یہ کھجور وہ صدقے کی نہ ہو. بس یہ سوچنے سے ساری رات آپ کو نیند نہیں آئی. پوچھا گیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آج آپ کو نیند نہیں آ رہی، سو نہیں رہے. فرمایا وہ کھجور ملی تھی وہ میں نے کھا لی، بعد میں خیال آیا کہ ہمارے ہاں تو صدقے کی بھی کھجوریں آئی تھیں، کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ گر گئی ہو، یہاں گری نہ رہ گئی ہو، وہ میں نے اٹھا کے کھا لی. اس کی فکر کی وجہ سے نیند اڑ گئی. زبردست احتیاط اللہ تعالی نصیب فرماتے ہیں اہل تقویٰ کو، اور اس کی مثال مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے مثنوی میں. فرماتے ہیں حکایت نقل، حکایت کیا حقیقت ہے، فرمایا کہ جب ایک ہرن پایا جاتا ہے ختن میں، ختن ایک علاقہ ہے وہاں کا ہرن مشہور ہے، اس کی جو خاصیت یہ ہے کہ اس کے نافے میں مشک پیدا ہوتا ہے. وہ نافے میں نے بھی دیکھے ہیں الحمدللہ، ایک پوری تھیلی بھری ہوئی میں نے دیکھی. وہ جو کرمچ کی بال ہوتی ہے جو بچے کھیلتے ہیں جس بال سے، اس سے تھوڑا سا چھوٹا سائز ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح جیسے کرمچ کی بال پہ بال ہوتے ہیں، بال پر بال ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس پر بھی بال ہوتے ہیں. چونکہ نافا ہوتا ہے اتنا گولائی میں بالکل بال کی طرح ہوتا ہے، آپ اس کو یوں نچوڑ لیجئے وہ مشک نکل آئے گا. تو جب یہ نافا اس ہرن کی ناف میں تیار ہو جاتا ہے تو وہ سوتا نہیں ہے، سونا تو دور کی بات ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے، لیٹے کیا بیٹھتا بھی نہیں ہے، لیٹنا بھی دور کی بات، بیٹھتا بھی نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیٹھوں گا تو مجھے نیند آ جائے، نیند آنے پر جو میری یہ دولت تیار ہوئی ہے یہ کوئی لوٹ نہ لے. لہذا وہ کھڑے کھڑے جب نیند زیادہ ستاتی ہے تو وہ کسی درخت سے ٹیک لگا کر تھوڑا سا اونگ لیتا ہے، بس یہ نیند اس کی ہو گئی، اور اس دوران وہ ذرا سی کھٹک کی آواز سے بھی ایک دم چونک اٹھتا ہے. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ لکھ کر فرماتے ہیں دیکھو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی دولت، تقویٰ کی دولت، اپنے خوف کی دولت رکھتے ہیں وہ بھی اسی ہرن کی طرح ہو جاتا ہے، بہت چوکنا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ کا جو تعلق مجھے حاصل ہو گیا ہے کوئی ایسی چیز پیش نہ آ جائے جو یہ تعلق کو ختم کر دے، اس تعلق کو کوئی چیز ختم نہ کر دے. لہذا وہ اسی ہرن کی طرح چوکنا رہتا ہے. چوکنا کے معنی ہوتے ہیں چار کانوں والا, چوکنا, چو مانے چار, چو طرف یعنی چاروں طرف. دیکھیے دو کنے ہم سب ہیں, سب کے دو کان ہیں یا نہیں ہیں, تو دو کنے ہم سب ہیں. یہ جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ چوکنے ہو جاتے ہیں, ان کے چار کان ہو جاتے ہیں, بڑی یعنی احتیاط سے کام لیتے ہیں, بہت سخت احتیاط سے کام لیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے وہ تلاش میں تھے. روایات میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے 250 سال ان کی عمر ہوئی, ایک روایت میں آتا ہے 350 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر عطا فرمائی. اتنی عمر کسی صحابی کو نہیں ملی, بلکہ شاید حضور کے کسی امتی کو اتنی عمر نصیب نہیں ہوئی جتنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے. 350 سال یا 250 سال. تو جب یہ حاضر ہوئے ایک راہب نے ان کو بتا دی تھی نشانیاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, انہی نشانیوں کی وجہ سے مدینہ منورہ پہنچے. اور جب ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے اور یہ ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو راہب نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے, ہدیے کو قبول فرمائیں گے. یہ ان کی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں. تو پہلے دن سب سے پہلی ملاقات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کا مال لے کر گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے. آپ نے وہ صدقہ خود نہیں کھایا, مستحقین کو دے دیا. دوسری ملاقات دوسرے ہی دن حاضر ہوئے اور پھر کچھ چیزیں پیش کی اور عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے, تو آپ نے خود بھی کھایا صحابہ کو بھی کھلایا, یہ نشانی پوری ہو گئی. دوسری نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ مہر نبوت, وہ مہر نبوت بھی دیکھ لی انہوں نے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علامات سے سمجھ گئے, آپ نے چادر پیچھے سے ہٹا دی تاکہ وہ دیکھ لیں مہر نبوت, انہوں نے دیکھ لی ایمان لیا. یا اللہ, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک رات کو سو نہیں رہے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی, کروٹیں بدل رہے تھے. پوچھا گیا کیا بات ہے نیند نہیں آ رہی, فرمایا وہ کاغذات, وہ چھالیں, درخت کی چھالیں, وہ پتے اور وہ جانوروں کی کھالیں لے کر آؤ جن میں میں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنے ہوئے ارشادات لکھے ہیں. وہ لائے گئے, انہوں نے ان سب کو جلا دیا. فرمایا نیند اس وجہ سے نہیں آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باتیں سنی ہیں, پتہ نہیں کوئی بات زیادہ نہ لکھ لی ہو یا کوئی بات کم نہ لکھ لی ہو. کہ اللہ کے ہاں معاوضہ ہو, پکڑ ہو جائے, اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. یہ وہ احتیاط ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو کچھ کما کے بھی لا کر دیا کرتا تھا. ایک دن وہ کچھ کھانا لے کر آیا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس نے پیش کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بھوک کی حالت میں تھے, وہ کھانا جلدی جلدی کھا لیا. اس غلام نے کہا حضرت آپ ہمیشہ کھانے کے وقت جب میں کوئی کھانا لاتا ہوں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کھانا کہاں سے لائے ہو, کیسے لائے ہو, آج آپ نے پوچھا ہی نہیں. فرمایا ہاں ہاں بتاؤ کہاں سے لائے ہو, کیسے لائے. تو اس نے بتایا کہ بات یہ ہے, جاہلیت کے زمانے میں جب میں مجھے اسلام کی دولت حاصل نہیں تھی, مسلمان نہیں تھا, تو میں منتر پڑھ کے علاج کیا کرتا تھا. لہذا میرا ایک قوم پر گزر ہوا تھا, ان کا ایک مریض تھا, میں نے اس سے منتر پڑھ کے دم کیا, وہ اچھا ہو گیا. انہوں نے کہا اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے, تم بعد میں آنا ہم تمہیں دیں گے انشاءاللہ. تو وہ ان کے پاس سے پھر میرا گزر ہوا تو شادی ہو رہی تھی, ان کے یہاں کھانا وغیرہ پکا ہوا تھا, انہوں نے مجھے دیکھ لیا, میرے اوپر نظر پڑ گئی اور وہ وعدے کے مطابق مجھے دے دیا. او ہو فرمایا وہ منتر جاہلیت کے زمانے کا اس کا عوض اور اس کی قیمت سے تم کھانا لائے ہو. کہا یہ وہ کھانا ہے. تو حلق میں انگلی ڈالی, وہ بھوک کی حالت میں کھایا ہوا کھانا تھا, وہ نکلا ہی نہیں. کسی نے کہا حضرت یہ ایسے نہیں نکلے گا, آپ ایسا کریں کہ مکمل طور پہ خوب بہت زیادہ پانی پی لیجئے, پھر حلق میں انگلی ڈالیے تو نکالیے, پھر شاید نکل آئے. پھر ایسے ہی کیا, خوب سارا پانی پیا, پورا پیٹ بھر لیا پانی سے, اور پھر انگلیاں ڈالی, وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر پانی پیا, تھوڑا کر کے نکلا تو پھر پانی پیا. اس طریقے سے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے بالآخر وہ لقمہ نکل آیا پورا. کسی نے کہا حضرت یہ آپ اتنی تکلیف اٹھا رہے؟ فرمایا اگر اس تکلیف کے اٹھانے میں اس لقمے کے نکلنے کے ساتھ میری جان بھی نکل جائے تو مجھے یہ بھی منظور ہے, اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم کی پرورش حرام مال سے ہو اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. یہ احتیاط ہے, اس کو احتیاط کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو کسی نے دودھ پیش کیا, وہ دودھ بہت اچھا معلوم ہوا, پی لیا, لذیذ دودھ تھا, تازہ دودھ تھا. ہدیہ دینے والے سے پوچھا بھائی کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا حضرت یہ ایک جگہ میں گزر رہا تھا تالاب کے پاس سے, کوئی گھاٹ تھی پانی کی, وہاں پر صدقے کے جانور آئے ہوئے تھے, وہ وہاں پانی پینے کے لیے لائے گئے تھے. وہ ان صدقے کے جانور وہ جن لوگوں کے تھے انہوں نے ہم لوگوں کو وہ دودھ ان کا پیش کیا, اور میں نے دودھ پیا نہیں, میرے ساتھیوں نے تو پی لیا تھا, میں نے اس کو مشکیزے میں محفوظ کر لیا, یہ وہی دودھ ہے. وہ فرمایا یہ صدقے کا دودھ تم مجھے پلا رہے ہو, مجھے پلا دیا تم نے. اور پھر اسی طریقے سے گلے حلق میں ہاتھ ڈالا اور وہ سارا دودھ طے کیا. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو چراغ جل رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آتے ہی جب جیسے ہی ان کو دیکھا فوراً چراغ بجھا دیا. تو حضرت علی نے مزاحن فرمایا اچھا ہمارے آنے سے پہلے تک چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے آتے ہی چراغ بھی بجھا دیا. فرمایا اس وجہ سے نہیں, اس کی وجہ کچھ اور ہے, اور وجہ یہ ہے کہ یہ بیت المال کا چراغ ہے, میرے پیسوں کا, ذاتی پیسوں کا نہیں, بیت المال کا چراغ ہے. اب تم آ گئے ہو, ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے, یہ چراغ بیت المال کا جلتا رہے گا, یہ خیانت ہے, لہذا اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا. اور ایک مرتبہ مشک تولی جا رہی تھی جو مال غنیمت میں آئی تھی, وہ تقسیم ہونی تھی سب مسلمانوں میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر کہ مشک سے فائدہ اٹھانا تو یہی ہے کہ اس کی خوشبو سونگی جائے, اور یہ مشک ابھی میری ملکیت ہے ہی نہیں, یہ تو سب مسلمانوں کی ہے, لہذا یہ سوچ کر اپنی ناک پر ہاتھ, ناک کو بند کر لیا احتیاط کی وجہ سے, یہ سوچ کر کہ یہ میری ملکیت تھوڑی ہے, تو سب مسلمانوں میں تقسیم ہوگی اور اس کا فائدہ اٹھانا تو یہی ہے کہ اس کی خوشبو سونگی جائے, یہ سوچ کر اپنی ناک بند کر لی. تو کیا کوئی مفتی فتویٰ دے گا کہ ناجائز تھا؟ یہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک ولو افتاک المفتون, تم اپنے دل سے فتویٰ لو, چاہے مفتی حضرات کہہ دیں کہ ہاں جائز ہے, لیکن تم اپنے دل سے پوچھو دل سے کیا آواز آ رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے مفتی تھے, اور کسی مفتی سے پوچھتے بھی تو وہ یہی فتویٰ دیتا کہ جائز ہے, ناک بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, مگر ان کے دل نے فتویٰ دیا تھا کہ مشک سے فائدہ اٹھانا تو یہی ہے کہ اس کی خوشبو سونگی جائے, اور فائدہ آپ اٹھا نہیں سکتے اس لیے کہ یہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہے, تو سب مسلمانوں میں تقسیم ہوگی.
بس یہ سوچ کے ناک بند کر لی.
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. آج کوئی بہت بڑے بزرگ ہوں اور ہم سے کہہ دیں مجھے تم سے محبت ہے، کیا دل کی کیفیت ہوتی ہو، کیا دل کی کیفیت ہوگی. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، کیا حال ہوا ہوگا حضرت معاذ کا. ان کی دو بیویاں تھیں اور ان کے بارے میں آتا ہے دو بیویوں میں سے جس کے گھر جاتے تھے، باری باری گھر جاتے تھے، کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں، جس بیوی کے گھر میں باری ہوتی تھی تو اس دن دوسری بیوی کے ہاں نہ وضو کرتے تھے نہ کوئی پانی کا گھونٹ تک نہیں پیتے تھے، اس قدر احتیاط فرماتے تھے. حالانکہ وضو کرنا اور پانی پی لینا یہ جائز تھا، کوئی حرج نہیں تھی اس میں. اور یہ ایک مرتبہ شام گئے، بیویاں بھی ساتھ تھیں دونوں، وہاں جا کر وہ بیمار ہو گئیں دونوں کا ایک ہی دن، اللہ کی شان، ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا اور ایک ہی وقت میں تدفین ہوئی. لوگ اس وقت بہت مشغول تھے، ایک ہی قبر میں دونوں کو دفنانا پڑا، کچھ حالات ایسے تھے ایک ہی قبر میں دونوں کو دفنانا پڑا. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن ڈالا، قرآن پرچی نکالی کہ پہلے کس کو دفنایا جائے، اس پر بھی قرآن ڈالا کہ کہیں نا انصافی نہ ہو جائے، اس قدر احتیاط سے کام لیا. تو بھائی یہ ہے استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، اپنے دل سے فتویٰ لو، چاہے فتوے کے اعتبار سے وہ جائز بھی ہو، تب تم متقی شمار ہوگے. المتقی من یتقی الشبہات، متقی وہ ہے جو گناہ کے شبہ سے بھی بچے، یہی ہے وہ، یہی ہے واقعات اس کے شاہد ہیں. حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ خرید کے لایا 200 درہم کا. پوچھا کتنے درہم کا لائے ہو، اس نے کہا 200 درہم کا. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑوں کی بہت اچھی پہچان تھی، وہ گھوڑا 200 درہم کا تھا ہی نہیں، وہ تھا 800 درہم کا. لہذا فرمایا جلدی جاؤ بلا کے لاؤ، کس سے خرید کے لاؤ. وہ بھاگا ہوا گیا بلا کے لایا جس سے خریدا تھا. وہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا، اس نے 200 درہم کا 800 درہم کا گھوڑا 200 درہم میں بیچ دیا اس نے. لیکن حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کے دل نے اس کو منظور نہیں فرمایا، لہذا فرمایا بھائی تم 400 درہم لوگے؟ اس نے کہا جی میں تو 200 درہم میں بیچ چکا ہوں، آپ 400 دیتے میں اس سے بھی راضی ہوں. فرمایا چلو 600 درہم لوگے؟ اس نے کہا جی میں 600 پہ بھی راضی ہوں. فرمایا 800 لوگے؟ کہ ہاں میں اس پہ بھی راضی ہوں. 800 درہم جو اس کی صحیح قیمت تھی وہ دیے اور پھر اس کو بھیجا اور گھوڑا اپنے پاس رکھا. یہ احتیاط ہے. آج کل تو کمال سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو اس کو الو بنا کے، اور وہ چیز زیادہ کی تھی اور ہم الو بنا کے اس کو کم قیمت میں لے آئے. تو بھائی یہ ہم جس کو کمال سمجھتے ہیں یہ کمال نہیں ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے. ہماری شریعت نے یہ نہیں سکھایا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جن کے ہم الحمدللہ مقلد ہیں، وہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. اپنے غلام کو ایک مرتبہ انہوں نے بھیجا کپڑا دے کر فروخت کرنے کے لیے. بھائی حافظ عثمان صاحب کو ایسے بٹھا دو, ان کو ان کا رخ صحیح نہیں ہے, ایسے بٹھا دو بس. اب میری طرف پیٹ ہو گئی تھی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو بھیجا کپڑا دے کر فروخت کر کے آؤ. وہ فروخت کرنے گیا, اس کپڑے میں ایک تھان ایسا تھا جس میں نقص تھا, خرابی تھی. امام صاحب نے اس سے فرمایا تھا کہ بھائی دیکھو یہ اس کو اس کا نقص اور خرابی بتا کر بیچنا اور کم میں بیچنا, اس لیے کہ خرابی ہے تو عام جو قیمت اس کی بنتی ہے اس سے کم میں بیچنا. شام کو جب واپس آیا فوراً امام صاحب نے پوچھا, ارے بھائی وہ تھان تم نے بتا کے بیچا تھا اور کم میں بیچا تھا؟ اس نے کہا حضرت میں تو بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں رہا. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس دن کی کمائی جو 30,000 درہم تھی, 30,000 درہم جس کو ہم سیل کہتے ہیں سیل, وہ ساری کی ساری صدقہ کر دی. کوئی مفتی سے پوچھتے اور امام صاحب سے بڑا مفتی کون تھا اس وقت, مفتی تو یہی فتویٰ دیتا کہ ایک تھان کی قیمت آپ صدقہ کر دیجئے, یا وہ تھان کی قیمت بھی نہیں, اس تھان کی جتنا نقص تھا اتنی قیمت صدقہ کر دیجئے, لیجئے کام ہو گیا. لیکن نہیں, اپنے دل سے فتویٰ لو. دل بہت بڑا مفتی ہے, سب سے بڑا مفتی یہی ہے دل, اس سے فتویٰ لو. یہ کیا کہتا ہے کہ صحیح بھی ہے جو تم کر رہے ہو. الاسم ما حاک فی صدرک, اسم گناہ تو وہی ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے جس سے, بس رک جاؤ اس سے اگر متقی بننا چاہتے ہو. اور ایک مرتبہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ چھاؤں کو چھوڑ کر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, چھاؤں موجود تھی. حضرت سے عرض کیا گیا, حضرت امام صاحب آپ اتنے بڑے آدمی ہیں, یہ آپ دھوپ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, تکلیف اٹھا رہے ہیں, چھاؤں میں بیٹھ جائیے. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ یہ چھاؤں جس گھر کے دیوار کی ہے, اس گھر کا جو مالک ہے وہ میرا مقروض ہے. اگر میں اس کے گھر کے دیوار کی چھاؤں میں بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں سود لے لوں گا, کیونکہ یہ قرض کا فائدہ اٹھانا ہوا اور قرض کا فائدہ اٹھانا سود ہے, اور یہ شخص میرا مقروض ہے جس کی یہ دیوار ہے, لہذا میں اس وجہ سے دھوپ میں بیٹھ کر تکلیف اٹھا لوں گا مگر میں یہاں نہیں بیٹھوں گا. بتائیے بھائی کوئی مفتی یہ فتویٰ دے گا؟ یہ ہے وہ احتیاط جو وہ علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نصیب فرماتے ہیں, اہل تقویٰ کو, جن کو یہ نصیب ہو جائیں. تو اس کے بارے میں ہی میں نے شعر پڑھا تھا, تقویٰ سے کوئی مرتبہ اعلیٰ نہیں دیکھا, اب تک تو کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا. اللہ, امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی بھی ہیں اور بہت بڑے امام گزرے ہیں. امت میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اس لحاظ سے کہ ان سے بڑھ کر خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انڈے توڑ رہا ہوں خواب میں, اور انڈے کے دو حصے ہوتے ہیں, سفیدی اور زردی. تو میں سفیدی تو اپنے پاس رکھ رہا ہوں, زردی کو چھوڑتا جا رہا ہوں, بس انڈے توڑ رہا ہوں, سفیدی اپنے پاس رکھ رہا ہوں, زردی چھوڑتا جا رہا ہوں. یہ خواب دیکھا. فرمایا تم کفن چور ہو. تو اس نے کہا جی حضرت واقعی بالکل صحیح فرمایا, میں واقعی کفن چور ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ نے کتنا بڑا علم ان کو عطا فرمایا. اور خود امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے, انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ملک الموت کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھ کر فائدہ اٹھا لیا، بھائی تم عزرائیل علیہ السلام ہو، تم کو تو اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتے ہیں فلاں بندے کی روح فلاں وقت میں قبض کرو، یہ بتاؤ میری موت کب آنی ہے، میری روح قبض کرنے کا کیا وقت ہے؟ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زبان سے جواب دینے کے بجائے یوں پانچ انگلیوں سے اشارہ کر دیا ایسے. اب بہت سے لوگوں سے تعبیر پوچھی امام صاحب نے، کوئی نہیں بتا سکا. کسی نے کہا محمد ابن سیرین کے پاس جائیے، وہی بتا سکتا ہے، اور کسی کو نہیں، اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے تعبیر الرویا کا. وہاں سے پوچھا گیا، امام محمد ابن سیرین نے فرمایا اس کی تعبیر تو بہت آسان ہے، ان پانچ انگلیوں سے اشارہ اس طرف ہے کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، جو قرآن میں مغیبات خمسہ کہلاتی ہیں. مغیبات خمسہ اس کو کہا گیا ہے، مفسرین نے اس کا نام رکھا ہے مغیبات خمسہ. وہ کیا ہے؟ ان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکتب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. یہ پانچ چیزیں، ان کا علم صرف اللہ کو ہے. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے، ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کو ہی معلوم ہے قیامت کب آئے گی، وینزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی. چلیے جی ہمارے یہ آلات اگر بتا دیں تو یہ آلات یہ نہیں بتا سکتے کتنے ملی لیٹر بارش ہوگی، کتنے قطرے ٹپکیں گے، کتنا پانی نازل ہوگا، کروڑوں گیلن پانی نازل ہو رہا ہے، آلات نہیں بتا سکتے، جزوی علم ہے، مکمل علم نہیں ہے، اور وہ بھی ناقص ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بارش کی پیش گوئی ہوئی اور خوب تیز دھوپ نکلی ہوئی، یہ کیا علم ہوا؟ تو بارش کا علم اللہ ہی کو ہے، دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز، وما تدری نفس ماذا تکتب غدا ویعلم ما فی الارحام. تیسری چیز یہ کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور اگر کوئی کہے جی آج کل کے آلات سب بتا دیتے ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں آلات یہ بتا بھی دیں تب بھی بعض اوقات غلط ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ کہاں رہے گا، کیا کرے گا، مکمل تھوڑی علم ہے، یہ علم تو اللہ ہی کو ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. کوئی شخص یہ نہیں جانتا، چوتھی چیز، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کیا کام کرے گا، کیا کیا اعمال، کیا کیا کام، کیا کیا افعال اس سے ہوں گے، کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتے. اور پانچویں چیز، وما تدری نفسم بأی ارض تموت، یہی وہ چیز ہے جس کا تعلق امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے خواب سے تھا، کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی اور زمین کے کس خطے پر اس کی موت آنی ہے. لہذا عزرائیل علیہ السلام نے یوں اشارہ کر دیا پانچ چیزوں کا، پانچ چیزوں کی طرف، جن کا علم صرف اللہ کو ہے. تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے اور تابعی بھی تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد تھے، تیل کا کاروبار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بہت سا تیل خرید کے لائے تو ایک جو مشکیزہ تھا اس میں سے چوہا نکلا مرا ہوا، تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے، شرعی مسئلہ تو یہی تھا کہ جس مشکیزے سے مرا ہوا چوہا نکلا اس مشکیزے کا جو تیل ہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے. لیکن امام محمد ابن سیرین نے یہ خیال کیا کہ یہ جہاں پر یہ تیل نچوڑا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، جہاں بہت بڑا کوئی ٹنکی وغیرہ ہوتی ہے، جہاں پر حوض وغیرہ، وہاں پر یہ نکالا جاتا ہے، یہ اس حوض میں مرا ہوگا. خود ہی خیال کیا اور یہ خیال کر کے سارے مشکیزوں کا تیل بہا دیا، جس کی وجہ سے قیمت ادا نہیں کر سکے اور جیل جانا پڑا. ظاہر ہے وہ بکا ہی نہیں تیل، وہ تو بہا دیا، تو اس کی قیمت کہاں سے ادا کرتے، اور جب قیمت ادا نہ کر سکے تو جیل جانا پڑا. ایسی احتیاط بتائیے. اچھا اب جیل پہنچے، جیل والے نے، جو جیل کا نگران تھا، اس نے کہا امام صاحب سے چپکے سے، امام صاحب آپ ایسا کیجئے رات کو اپنے گھر والوں سے مل کر آ جایا کیجئے, میں دروازہ کھول دیا کروں گا, رات کا اندھیرا ہوتا ہے. فرمایا میں ہرگز حاکم وقت کی نافرمانی پر ہرگز تیری مدد نہیں کروں گا, حاکم وقت کی نافرمانی پر ہرگز تیری مدد نہیں کروں گا. لہذا جیل میں ہی رہے. عجیب اللہ نے تقویٰ ان کو عطا فرمایا تھا. اور کہیں سے کھوٹا سکہ آ جاتا تھا تو کھوٹا سکہ لے تو لیتے تھے, کچھ نہیں کہتے تھے اس کو کہ بھائی تو نے کھوٹا سکہ دے دیا, لے لیتے تھے مگر خرچ نہیں کرتے تھے. لہذا جب انتقال ہوا تو 500 کھوٹے سکے ان کے پاس سے نکلے, جن کو لے تو لیا مگر خرچ آگے کسی کو نہیں دیا. یہ کھوٹا سکہ کیوں دوں کسی کو, یہ تقویٰ تھا, زبردست احتیاط. اور یہ بھی فرمایا ایک مرتبہ امام محمد ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے کہ اگر میں خواب میں کسی عورت کو دیکھ لوں, کوئی عورت مجھے نظر آ جائے, خواب تو ایک غیر اختیاری چیز ہے, خواب آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا, لہذا فرمایا اگر خواب میں کوئی مجھے عورت نظر آ جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ یہ نامحرم ہے, یہ عورت نامحرم ہے, جیسے ہی مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ نامحرم ہے میں خواب میں ہی اس سے نگاہیں پھیر لیتا ہوں. معلوم ہوا جو شخص تقویٰ کو اختیار کرے, گناہوں کے شکوک سے اور شبہات سے بھی بچے, جہاں گناہوں کا شبہ ہو وہاں سے بھی بچ رہا ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام بھی نصیب فرماتے کہ خواب میں بھی پھر وہ گناہ نہیں کرتا, خواب میں بھی نظروں کی حفاظت نصیب فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا, 102 سال عمر تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بوڑھے ہو گئے تھے. ومن نعمره ننکسه فی الخلق, جو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے کمزوری آتی جاتی ہے. لہذا ایک مرتبہ عید کا چاند دیکھ رہے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے عید کا چاند دیکھنے والوں میں, بڑے بڑے نوجوان لوگ بھی موجود تھے, اور اس وقت کے قاضی جو بہت بڑے قاضی تھے, قاضی شریح رحمت اللہ علیہ جن کو حضرت علی نے قاضی بنایا تھا, وہ بھی موجود تھے. کسی کو چاند نظر نہیں آیا. حضرت انس بہت بوڑھے, فرمایا مجھے نظر آ گیا. قاضی شریح بہت ذہین آدمی تھے, جلدی سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کی بھموں پر ایسے ایسے ہاتھ پھیرے اور فرمایا اب نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں اب نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وصیت فرمائی کہ مجھے غسل بھی محمد ابن سیرین ہی دیں گے, مجھے کفن بھی وہی پہنائیں گے, میری نماز جنازہ بھی وہی پڑھائیں گے, تینوں چیزیں انہی کے سپرد فرمائی. کوئی تو بات تھی, معلوم تھا کہ بہت متقی آدمی ہے, اس سے جنازہ پڑھواؤ برکت ہوگی, لہذا وصیت کر کے گئے. اچھا اس وقت امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جیسے میں نے عرض کیا وہ جیل میں تھے, حاکم وقت سے خصوصی اجازت لی گئی, وہ تشریف لائے, جنازہ پڑھایا اور اپنے گھر والوں سے ملے بغیر, کسی نے کہا بھی کہ اپنے گھر والوں سے تو مل لیجئے, ان سے ملے بغیر ہی جلدی سے جیل تشریف لے گئے. بلا کا تقویٰ حاصل تھا. یہ ہے احتیاط. المتقی و یتقی شبہات اس کو کہا جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا حضرت میں میرا راس المال اتنا ہے, جو کیپیٹل جس کو کہتے ہیں وہ اتنا ہے, اس سے میں روزانہ اسی راس المال سے میں سوت لے کر اس کو کاٹتی ہوں اور اس کو بیچتی ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت میں سوت کاٹ رہی تھی تو بغداد میں جو محافظین کا نگران ہے وہ میرے گھر کے پاس آ کے کھڑا ہوا, اور اس کے پاس روشنی کا اچھا انتظام تھا, وہ روشنی میرے گھر میں آنے لگی, میں نے اس سے فائدہ اٹھا کے بہت سا سوت کاٹ لیا. تو وہ سوت جو روشنی میں نہیں کاٹا گیا اور ایک سوت وہ جو روشنی میں کاٹا گیا, اس میں تو فرق آ گیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم اپنا راس المال صدقہ کر دو, پھر یہ شک شبہ دور ہو جائے گا. وہ عورت چلی گئی, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا, بیٹا جاؤ دیکھو یہ عورت کہاں جا رہی ہے, کہاں سے آئی ہے, کون ہے. بیٹے نے پیچھا کیا, آ کر بتایا کہ وہ عورت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہے, پہلی بہن. ایک بہن کا حال یہ تھا, دوسری بہن وہ بھی آئی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, اس نے بھی آ کر کچھ ایسے ہی واقعہ سنایا. کہ میں چراغ کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں, اس کو بیچتی ہوں, کبھی کبھی وہ جب چاند نظر آتا ہے, چاند پورا ہو جاتا ہے, چودھویں کا چاند ہوتا ہے, اس کی روشنی بھی شامل ہو جاتی ہے. تو کیا وہ سوت جو میں نے چاند کی روشنی کے بغیر کاٹا ہے اور وہ سوت جو میں نے چاند کی روشنی کے ساتھ کاٹا ہے, کیا میں فرق بتا کر بیچوں بیچتے وقت؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر فرق آتا ہے تو بتانا پڑے گا. تھوڑا سا فرق اگر آ جاتا ہے روشنی زیادہ ہونے کی وجہ سے, وہ زیادہ عمدہ ہے یہ اتنا عمدہ نہیں ہے, تو بتانا پڑے گا فرق. وہ چلی گئی تو اپنے بیٹے کو بھیجا, پھر بھیجا دیکھو کون ہے یہ, کہاں سے آئی ہے. اس نے آ کر بتایا یہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری بہن ہے. فرمایا یہی خاندان ہو سکتا ہے ایسا, اتنا متفق. کیا احتیاط اللہ سبحانہ و تعالی نصیب فرماتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ یاد آ گئے اور ان کی باتیں سن لیجئے. اعد ذکر نعمان لنا لان ذکره هو المسك اذا کررته يتضوع. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بار بار ذکر کرو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, کیونکہ ان کا ذکر تو ایسا ہے کہ مشک کی طرح ہے, اس کو جتنا ہلاتے رہو گے اور خوشبو دیتا رہے گا. اور ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین, یہ تو ہے ہی, اللہ کے نیک بندوں کا جہاں ذکر کیا جائے وہاں رحمت برسنے لگتی ہے. الخلق فی الفقہ عیال ابی حنیفہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم فقہ میں, تفقہ فی الدین میں علماء فقہا یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بچے ہیں, یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بغداد میں لوٹ مار کی بکریاں آ گئیں اور وہ بکریاں ایسی شامل ہوئیں دوسری بکریوں کے ساتھ کہ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رہی کہ یہ لوٹ مار کی ہے یا یہ حلال کی ہے, تمیز ہی نہیں رہی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ماہر سے دریافت فرمایا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ بکری کی کل عمر اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 سال ہوتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا,
کھایا ہی نہیں, بکری کا گوشت ہی نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ وہی بکری ہو لوٹ مار والی.
اور ایک مرتبہ امام صاحب کو معلوم ہوا کہ اس بکری وہی لوٹ مار کی بکری کا گوشت کسی سپاہی نے کھا لیا ہے, اور سپاہی نے گوشت کھا کے اس کی چربی وغیرہ یا کچھ بچا ہوا ٹکڑا دریا میں پھینک دیا. تو امام صاحب نے مچھلی کے ماہر سے دریافت کیا, بھائی مچھلی کی عمر کتنی ہوتی ہے اوسط؟ اس نے جو عمر بتائی اتنے عرصے تک امام صاحب نے مچھلی کھانی بھی چھوڑ دی.
اور ایک مرتبہ ایک مقروض کے ہاں پہنچے اس کا قرض کا تقاضا کرنے کے لیے, وہ مجوسی تھا, غیر مسلم تھا, مجوسی تھا. اس کے گھر کے قریب جب پہنچے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے پر نجاست لگ گئی. اس نجاست کو دور کرنے کے لیے اپنے پیر کو جھٹکا دیا تو وہ نجاست اڑ کر وہ اس کی دیوار پہ جا کے چپک گئی. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو آئے تھے قرض کا تقاضا کرنے, اب اس فکر میں لگ گئے کہ میں اس کی میرے پاؤں سے اس کی مقروض شب کی مجوسی کی دیوار ناپاک ہو گئی, نجاست لگ گئی, اس کو دور کیسے کیا جائے؟ اگر میں اس کو اکھاڑتا ہوں اس نجاست کو تو اس کی دیوار کی مٹی گر جائے گی, یہ اس کے مال کا نقصان ہے, چاہے کسی درجے میں صحیح یہ مال اس کا لگایا ہوا ہے یہ اس کا نقصان ہے. اور اگر میں اس کو نہ ہٹاؤں تو اس کی دیوار بدنما لگ رہی ہے, دیوار گندی کر دی میں نے, دروازہ بہت دیر کے بعد دروازہ کٹکھٹایا اس کی باندھی آئی. فرمایا اپنے مالک سے جا کر کہو ابو حنیفہ آئے ہیں. اس نے جا کر بتایا تو وہ بہت گھبرایا, وہ سمجھ گیا, وہ یہ سمجھا کہ امام صاحب تو تقاضا کریں گے پیسوں کا کہ میرا قرض واپس کرو اور میرے پاس کچھ ہے نہیں. وہ آ کر جلدی سے معافی تلافی کرنے لگا, معاف کر دیجئے, مہلت دے دیجئے. امام صاحب نے فرمایا اس کو چھوڑو, یہ بتاؤ کہ یہ دیوار تمہاری خراب ہو گئی ہے, اس کو میں کیسے دور کروں؟ میں یہ سوچ رہا تھا اس کو ہٹاؤں تو تمہاری مٹی گرے گی اور یہ تمہارے مال کا نقصان ہے, لگا رہنے دوں تو تمہاری دیوار بدنما لگے گی, ناپاک ہوگی, ناپاکی لگی ہوئی ہے. تو اس نے کہا, یہ سن کر بہت متاثر ہوا, اس نے کہا لائیے میری دیوار کو پاک کرنے کی کوشش تو چھوڑیے, میرے دل کو پاک کر دیجئے کفر اور شرک سے. اور یہ کہہ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا تقویٰ, اس کی برکت سے ایک مجوسی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب فرما دیا. بھائی یہ بہت بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرما دے تو اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں, اس سے تقویٰ سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں. حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم تقویٰ سیکھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چپکے رہتے تھے, ان کی صحبت میں چپکے رہتے تھے کہ کیسے تقویٰ سیکھا جاتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو, اور جو شخص اپنے تقویٰ میں سچا ہو, جو لوگ اپنے تقویٰ میں سچے ہیں ان میں سے کسی ایک کی غلامی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا یہی مفہوم ہے, کوئی ایک متقی ایسا تلاش کر لو جو اپنے تقویٰ میں سچا ہو, اس کی غلامی اختیار کر لو, اس کی جوتیاں اٹھاؤ, اسی طرح تقویٰ آئے گا. اور حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم تقویٰ سیکھنے کے لیے حضرت عمر کی صحبت میں چپکے رہتے تھے, ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ کیسے تقویٰ سیکھا جاتا ہے. حضرت عمر کو دیکھ کے, ان کے اعمال دیکھ کے ہی پتہ چلے گا, ان کے افعال, ان کے اعمال, ان کی زندگی جب ہم قریب سے دیکھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا. تو تقویٰ سیکھنے کے لیے رہا جاتا ہے تقویٰ والوں کے ساتھ, کسی ایک متقی کا پیچھا پکڑنے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس آیت کا بھی یہی مطلب ہے, جو شخص میری طرف میلان رکھتا ہو, جھکاؤ رکھتا ہو, اللہ والا ہو, بس اس کے راستے کو مضبوط پکڑ لو.
تو خیر وہ یعنی صحابہ میں بھی اس بات کا اہتمام تھا، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صحابہ میں بھی اس بات کا اہتمام تھا کہ بے شک حضور تو تشریف لے گئے دنیا سے، مگر تقویٰ سے تو ہمیں رہنا ہے ساری زندگی، لہذا کوئی نہ کوئی صحابی دوسرے صحابی کے پاس جا کے اس سے تقویٰ سیکھتے تھے، ان کے ساتھ چپک کے رہتے تھے. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اول تو دارالعلوم کے قلم وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے ذاتی استعمال کرتے تھے، اور اگر کبھی مجبوراً استعمال کرنا پڑ جاتا تھا تو پیسے جمع کراتے تھے، پیسے اندازہ لگا کر کے کتنے کی سیاہی اور خرچ ہوئی ہوگی اتنے پیسے جمع کراتے تھے، مدرسے کے فنڈ میں جمع کرا دیا کرتے تھے. اور دارالعلوم ہی کے ایک استاد تھے میاں اصغر حسین صاحب، یہ وہ استاد ہیں جو مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے بھی اساتذہ میں تھے. ان کے پاس ایک طالب علم آیا کرتا تھا، روزانہ ان کی خدمت کرتا تھا، حضرت اس کو روزانہ اپنی ضروریات لکھ کر دیتے تھے کاغذ پر، وہ لا کر خرید کے اور حضرت کے گھر میں دے دیا کرتا تھا. ایک دفعہ اس کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، ادھار لینے کی. اس نے کہا، بہت سوچا کہ کس سے لوں. سوچنے کے بعد اس نے کہا، بھائی ہمارے استاد ہیں میاں جی اصغر حسین صاحب، انہیں سے لے لیتا ہوں، انہیں سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ دے دیجیے، ادھار دے دیجیے. اس نے آ کر عرض کیا، حضرت مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے. فرمایا، لو یہ لو، 10 روپے دے دیے حضرت نے اس کو. اگلے دن وہ اپنے معمول کے مطابق آیا کہ حضرت مجھے پرچہ دیں گے اور میں ضروریات حضرت کی لا کر حضرت کو واپس کر دوں گا، دے دوں گا خرید کے لا کر. وہ کھڑا رہا، حضرت نے اس کو کچھ نہیں دیا، اور اس انتظار میں رہے کہ کوئی اور طالب علم آ جائے تو میں اس سے کام کراؤں. بہت دیر کے بعد جب کوئی طالب علم بھی نہیں آیا اور یہ بھی کھڑا رہا، تو اس نے عرض کیا، حضرت آپ آج پرچہ نہیں دے رہے؟ فرمایا، نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا. تو وہ رونے لگا، کیونکہ محبت تھی کہ حضرت آپ مجھ سے ناراض ہیں. فرمایا، نہیں نہیں ناراض نہیں ہوں، بات یہ ہے تم نے مجھ سے کل قرض لیا ہے 10 روپے کا، اور قرض چونکہ تم میرے مقروض ہو گئے، اب میں تم سے کام کراؤں گا تو میرے دل سے تو یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ سود ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرض کا فائدہ اٹھانا ہوا، لہذا میں تم سے جب تک تم میرا قرض واپس کر دو گے تو میں تم سے اس وقت کام کرانا شروع کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم سے کام نہیں کرا سکتا، کسی اور طالب علم سے کام کراؤں گا. یہ ہے استفتی قلبت، اپنے دل سے فتویٰ لو، ولو افتاک المفتون، چاہے تمہیں مفتی حضرات فتویٰ دے دیں کہ ہاں جائز ہے، جواز کا فتویٰ دیں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، اکثر حضرات جانتے ہوں گے، فضائل اعمال میں بھی آپ نے ذکر پڑا ہوگا، حضرت شیخ نے ان کو اپنے آقا کے ساتھ خطاب کیا، میرے آقا مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اس لیے کہ حضرت شیخ خلیفہ ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے، مرشد بنایا تھا اپنا ہی. اور میں تو حیران ہوں، ایسی محبت تھی کہ مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے والد تھے، مولانا الیاس صاحب کے بڑے بھائی تھے، مولانا الیاس صاحب چھوٹے تھے، مولانا یحییٰ صاحب بڑے تھے. اس پر بھی لطیفہ سن لیجیے، ایک مرتبہ مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی غلطی پر اپنے چھوٹے بھائی کو یعنی مولانا الیاس صاحب کو ڈانٹتے ہوئے یہ فرمایا، میاں الیاس بڑے پیٹ بھر کے بے وقوف ہو. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، قریب تشریف فرما تھے. فرمایا، بے وقوف ہونے میں تو کلام نہیں، لیکن بڑے ہونے میں کلام ہے، کیونکہ بڑے مولانا یحییٰ صاحب تھے. تو مزاج ہمارے بزرگ خشک مزاج کے نہیں تھے، مزاح کرتے تھے. تو مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک صاحب سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو اپنے شیخ سے بہت محبت ہے، زکریا کو، اور ایسی محبت ہے کہ جب یہ چھٹی ہوتی ہے دوپہر کی کھانے کے وقت کے لیے سہارنپور میں مظاہر العلوم میں، تو میرا بیٹا یعنی زکریا دور سے راستہ طے کر کے کھانے کی جگہ پہنچتا ہے، یہ عام راستے سے جس سے اور طلبہ جاتے ہیں اس راستے سے نہیں جاتا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ سے اور سب طلبہ گزر کے جاتے ہیں کھانے کی جگہ پر، اس جگہ کے عین نیچے، کیونکہ وہ اوپر دوسری منزل پر ہے، نیچے کی منزل میں اس جگہ کے نیچے ایک کمرہ پڑتا ہے جہاں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تشریف فرما ہوتے ہیں. تو میرا بیٹا یہ سوچ کر کہ اس وقت میں اوپر سے گزروں گا تو میرے پیر اوپر سے گزریں گے اپنے شیخ کے، لہذا وہ دور سے راستہ طے کر کے جاتا ہے کھانے کی جگہ پر. تکلیف ہوتی ہوگی مگر یہ جاتا اسی طرح ہے. تو باپ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے، تو ایسی تھوڑی بن گئے تھے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ. محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں، محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں، رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. یہ عقل کیا سمجھے گی اس کو کہ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اتنے دور کا راستہ طے کر رہے ہیں، قریب کا راستہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو خیر بات دوسری طرف نکل گئی. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب ملاقات کے لیے آئے. حضرت نے فرمایا آؤ بھائی ادھر، یہاں سے ہٹو، ادھر بیٹھتے ہیں، اور فرش پہ آ کے بیٹھ گئے. اس نے کہا حضرت قالین پہ بیٹھ جائیے. فرمایا نہیں، یہ قالین مدرسے کا ہے اور مدرسے نے مجھے اس لیے نہیں دیا کہ میں باہر سے آنے والے کسی ملاقاتی سے بیٹھ کر اس پر ملاقات کروں، مدرسے نے پڑھانے کے لیے دیا ہے، اس لیے میں فرش پہ آ کے بیٹھ گیا. یہ تقویٰ، یہ احتیاط. مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جو بہت بڑے ہمارے اکابر میں سے گزرے، ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے، وہاں وہ حضرت تشریف لے جاتے رہتے تھے عموماً، عام طور پہ اس جگہ آنا جانا تھا. تو ایک جب معمول کے مطابق وہاں تشریف لے گئے تو نئی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں. فرمایا بھائی کیا بات ہے، آج پرانی چٹائیاں ہٹا کے نئی چٹائیاں بچھائی گئی ہیں. تو کسی نے جواب دیا حضرت وہ جو آپ کے متعلقین میں سے، آپ کے احباب میں سے فلاں صاحب ہیں، ان کا تو چٹائیوں کا ہی کاروبار ہے، انہوں نے آج یہ کہا تھا کہ یہ برکت کے لیے، ان کو فروخت تو کرنا ہے، نئی چٹائیاں ہیں، ان کو برکت کے لیے آج حضرت کے لیے بچھا دیا جائے تاکہ حضرت ان پہ بیٹھیں گے، حضرت کے قدم ان پر پڑیں گے تو برکت ہو جائے گی. فرمایا ہٹاؤ فوراً ان چٹائیوں کو، فوراً ہٹاؤ، وہی پرانی چٹائیاں بچھاؤ. وہ صاحب تو بیچیں گے تو نیا کہہ کر بیچیں گے، گاہک بھی نیا سمجھ کے خریدیں گے، حالانکہ میرے پیر پڑنے سے، میرے بیٹھنے سے یہ چٹائیاں نئی نہیں رہی، پرانی ہو گئیں، ہٹاؤ ان کو، میں ان پر نہیں بیٹھوں گا، وہی پرانی چٹائیاں لاؤ. حکیم الامت مجدد الملت، بھائی میں بات ختم کروں، میرے خیال میں کافی ہو گئی وقت. اچھا تین منٹ باقی ہیں پونے دس بجنے میں، پھر میں کچھ بات بتا دیتا ہوں آپ، پونے دس بجے ختم کر لوں گا. ٹھیک، تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کے دوران، بارش ہو گئی، ٹرین بھی لیٹ ہو گئی، رات کا وقت تھا، اسٹیشن پہ کوئی اور تھا بھی نہیں، حضرت کو انتظار کرنا تھا. تو اسٹیشن ماسٹر نے دیکھا، وہ حضرت کو جانتا تھا، اس نے کہا حضرت آپ ایسا کیجئے، یہاں اس طرف بیٹھ جائیے، یہاں آ کے بیٹھ جائیے تاکہ بارش سے آپ کی بچت ہو جائے. اور چھجے کے نیچے اس نے سائبان کے نیچے بٹھایا اور اس نے کہا کہ اپنے ملازم سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں. حضرت کو بہت فکر ہوئی کیونکہ چراغ جل رہا تھا. حضرت فرماتے ہیں مجھے بہت فکر ہوئی کہ تو چراغ جل رہا ہے، چراغ ریلوے کا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی. تو حضرت نے فرمایا جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو چراغ جل رہا ہے اور چراغ یقیناً ریلوے کا ہوگا، فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا اسی وقت اس نے اپنے ملازم سے کہا، حالانکہ وہ ہندو اسٹیشن ماسٹر ہندو تھا، اسی وقت اس نے اپنے ملازم سے کہا ارے بھائی یہ چراغ اس کو بجا دو اور میں ابھی گھر جا کے اپنے گھر سے چراغ بھیج رہا ہوں، وہ جلا دینا، اور حضرت کے پاس رکھ دینا, اس لیے کہ یہ چراغ ریلوے کا ہے. فوراً ادھر حضرت کے دل میں خیال آیا کہ میں ریلوے کا چراغ استعمال کروں گا, اور یہ ہندو ہے یہ تو سمجھے گا بھی نہیں اس مسئلے کو, میں سمجھاؤں کیسے. اسی شش و پنج میں تھے کہ اس نے فوراً اپنے ملازم سے یہ بات کہی. تو معلوم ہوا آپ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے مزہ لی جائے گی. آپ اللہ کی محبت کی شراب پینے کا ارادہ تو کیجئے, پھر دیکھیے. آپ اللہ کے راستے میں چلنے کا تو ارادہ کیجئے, پھر دیکھیے اللہ کی کیسی مدد آتی ہے. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں, حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. مبتدی بنیے تو ایک دن منتہی ہو جائیں گے. ابتدا تو کیجئے کچھ انتہا کے واسطے, کچھ ابتدا تو کیجئے, چلیے تو صحیح, قدم تو اٹھائیے تقویٰ کے راستے میں. آپ تو بیٹھے ہیں کہ نیچے, جو بڑے لوگوں کا کام ہے, اللہ کے بندے بڑے لوگوں کا کام ہے. وہ بڑے لوگ کیسے بنے تھے؟ انہوں نے بھی تو قدم اٹھائے تھے, آپ بھی قدم اٹھائیے. جیسے انسان وہ تھے, آپ کو بھی اللہ نے ہمت دیے. جس طرح ان پر تقویٰ فرض تھا, آپ پہ بھی تو تقویٰ فرض ہے. تقویٰ حاصل کرنا جیسے ان پہ فرض تھا, آپ پر بھی فرض ہے. انہوں نے تو کر لیا, اپنا فرض ادا کر دیا, آپ بھی کیجیے. نہیں جی, بڑے لوگوں کا کام ہے, یہ بات غلط ہے بھائی. یہ تو اپنے آپ کو گویا اطمینان, جو کہا جاتا ہے کہ وہ جب بلی آ جاتی ہے تو کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتا ہے, بس کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو کیا اس سے وہ بچ جاتا ہے, بلی چھوڑ دیتی ہے اس کو؟ تو یہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا ہوا بلی کے آنے کے وقت. یہ جی بڑے لوگوں کا کام ہے تقویٰ اختیار کرنا. یہ شیطان کی بلی آپ کو نہیں چھوڑے گی, وہ تو اچک لے گی آپ. اور ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سفر فرما رہے تھے. سفر کے موقع پہ حضرت کا جو سامان کا وزن تھا وہ مقررہ مقدار سے جو وزن تھا اس سے زیادہ ہو گیا. جو قانون تھا کہ اتنا وزن مسافر لے جا سکتا ہے اس سے زیادہ ہو گیا, تلوایا گیا. تو حضرت نے اس گارڈ سے, ریلوے کے گارڈ سے فرمایا, بھائی اضافی پیسے بتاؤ کتنے بنے, میں وہ جمع کراتا ہوں. اس نے کہا, نہیں نہیں حضرت, کوئی بات نہیں, میں فلاں اسٹیشن تک تو میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ, آپ فکر نہ فرمائیں. اور آگے جب میں اتروں گا میری ڈیوٹی بدلے گی تو میں اگلے والے گارڈ سے کہہ دوں گا, وہ میرا جاننے والا ہے. اچھا, حضرت نے فرمایا, اس سے آگے کیا ہوگا, مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. اس نے کہا, میں اس گارڈ سے کہہ دوں گا, وہ اگلے گارڈ سے وہ کہہ دے گا کہ بھائی ذرا اپنا آدمی ہے خیال رکھنا. حضرت نے فرمایا, اس سے آگے کیا ہوگا, مجھے تو اور آگے جانا ہے. اس نے کہا, وہ اس سے آگے وہ گارڈ میں کہہ دوں گا, آپ فکر نہ کریں, وہ کہتے جائیں گے گارڈ, آگے والے گارڈ. حضرت نے فرمایا, مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے. کہا, اس سے آگے تو آپ کا تھانہ بھون آ جائے گا, آپ کا گھر آ جائے گا, اسٹیشن آ جائے گا. کہا, نہیں مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے. حضرت کون سا اس سے آگے کہاں جانا ہے؟ فرمایا, مجھے آخرت کے اسٹیشن پہ جانا ہے. ماں کیا جواب دوں گا؟ اور فرمایا, شرعاً تمہیں تھوڑی اختیار حاصل ہے, شریعت نے تمہیں تھوڑی اختیار دیا ہے کہ یہ جو زیادہ پیسے بن رہے ہیں تو تم اپنے اختیار سے کم کر دو. تمہیں تو اختیار نہیں دیا شریعت نے, یہ تو حاکم وقت کا بنایا ہوا قانون ہے جو شریعت سے بھی متصادم نہیں ہے, لہذا اس کی پابندی واجب ہے. میں اکثر کیا کہتا ہوں, جو ہمارے ساتھی احباب موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ نہیں پہنتے, میں کہتا ہوں, اچھا بھائی تمہیں ولی بننا ہے, متقی بننا ہے, ولی بننا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بننا ہے. ولی بننا فرض ہے, متقی بننا فرض ہے. تو میں کہتا ہوں, دیکھو اب سنو, جب وہ خود کہہ دیتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہاں جی ہمیں ولی بننا ہے, متقی بننا ہے, میں کہتا ہوں اب سنو, حکومت کا وہ قانون جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس کی پابندی شریعت میں واجب ہے, چاہے حکمران کیسے ہی کافر ہی کیوں نہ ہو, گناہگار تو دور کی بات, کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کی پابندی بھی واجب ہے. لہذا جب تک تم موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ہیلمٹ نہیں پہنو گے تم ولی نہیں بن سکتے, کیونکہ واجب کا ترک کرنے والا ولی نہیں ہوتا. جو واجب کو عادت بنا کے ترک کر رہا ہو, کبھی کبھی ترک ہو جائے تو استغفار کرے, لیکن جو عادت بنا کے ترک کر رہا ہے, ترک واجب ہے. اور واجب کو ترک کرنا اور فرض کو ترک کرنا برابر ہے, وبال دونوں کا ایک ہی ہے, پوچھ لیجئے علماء سے. میں کہتا ہوں, بھائی تم ولی نہیں بن سکتے, کیونکہ جو عادت بنا کے, کوئی ایک گناہ بھی عادت بنا کے کر رہا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا ہو. چاہے نمازی ہو, روزے دار ہو, حج کرتا ہو, زکات دیتا ہو, مگر عادت بنا کے کوئی ایک گناہ کر رہا ہو, عادت بنا کے, ولی نہیں ہے یہ. تو
تو میں کہتا ہوں بھائی ہیلمٹ پہنو. اکثر میں نے اپنے احباب کو ہیلمٹ کا عادی اسی طرح بنایا الحمدللہ. اور بلکہ مدرسے میں بہت سے طلبہ ہیلمٹ پہننے لگے میری اس بات میں. سب سے یہی بات کرتا ہوں میں, بتاؤ بننا ہے کہ ہاں بننا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ ہے شریعت کا مسئلہ. تو بہت سے طلبہ پہننے لگے الحمدللہ. اور بھائی جان کی حفاظت ہے اس میں. خیر حضرت نے فرمایا مجھے تو آگے جانا ہے, وہ آخرت کا اسٹیشن ہے, وہاں کیا جواب دوں گا. شریعت نے تمہیں تھوڑی اختیار دیا کہ جو وزن مقدار سے زیادہ ہو جائے مقررہ مقدار سے تو تم معاف کر دو. یہ معاف کرنے سے معاف تھوڑی ہوتا ہے. لہذا پیسے جمع کرائے, پھر زیادہ جو مقدار کے پیسے جمع کرائے اور پھر لے کر گئے. اللہ تعالیٰ بس بھائی جتنی باتیں ہو گئی ہیں یہ سبق سیکھنے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچ منٹ اور اوپر ہو گئے, اللہ تعالیٰ وہ مجھے معاف فرمائیے کیونکہ وعدے کے خلاف ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویٰ کی یہ دولت یہ احتیاط اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں. مرنے سے پہلے پہلے ہمیں ہماری غلامی کے سروں پر اپنے تقویٰ کا تاج سجا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما وآلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.